و پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، وقت کے امام کی ولادت کی مناسبت سے تین روزہ درس کا سلسلہ رکھا گیا، جس کا آج دوسرا دن ہے اور کل انشاءاللہ اس کا آخری دن ہوگا. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے، تجدید وفا کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد آل محمد. اور دیگر عالم نے انسان کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، تبھی اس کو حیوانات کے اوپر یہ شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے. اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے بہت دفعہ بیان کی ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کے اندر ہے جو جانوروں کے اندر نہیں ہے. بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں، کچھ صلاحیتیں جیسے جو زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ہیں جو ہمارا ترہ امتیاز ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ شاید وہ ترہ امتیاز نہیں ہے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کنسٹرکشن میں ہم لوگ بہت آگے ہیں اور جانور اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسی رپورٹس ہیں جس کے اندر جانور اس زمانے میں کچھ ایسی تعمیرات کر رہے تھے جب ہم لوگ دو منزلہ بنانا بھی نہیں جانتے تھے. جانوروں کے اندر بہت ساری اسکلز ہیں. اور البتہ یہ فرق جو ہے وہ یہاں پر ہے، میں اس کو بہت زیادہ ڈسکس نہ کروں. وہ یہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور بہت سارے کاموں کو اپنے غریزوں کے تحت کر رہا ہوتا ہے، اپنے اندرونی خوف کے تحت کر رہا ہوتا ہے. اس کو کچھ چیز کا خوف ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے. مثلا جانور کبھی اللہ کی دی ہوئی ایک فطرت کے اوپر، جس کو بعض اوقات فطرت تعبیر کرنے سے لوگ گریز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کچھ اور الفاظ سے اس کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اردو زبان میں اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے، تو اس کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بلکہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ چیزوں کو جانور انجام دے رہے ہوتے ہیں جس کو اپنی طبیعت کے تحت انجام دے رہے ہوتے ہیں، خدا نے ان کی طبیعت پہ رکھ دیا ہے. جیسے مشہور و معروف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا شہد کی مکھی کی طرف. شہد کی مکھی کا کام بہت پیچیدہ کام ہے. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر شہد کی مکھی شہد جمع نہ کرے اور ہم لوگ شہد جمع کریں، تو جو شہد وہ جمع کرے اس شہد کو ہم جمع کریں، کئی ہزار ڈالر پر کے جی اس کی کاسٹ بن جائے گی، کئی ہزار ڈالر فی کلو اس کی کاسٹ بن جائے گی اگر شہد کی مکھی جو کام کر رہی ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں، بہت مصیبت کا کام ہو جائے گا. لیکن شہد کی مکھی کر رہی ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ کام ہے. بہت دیکھے ہوں گے آپ نے ایسی ڈاکومنٹریز وغیرہ نیشنل جیوگرافک کے اوپر، پتہ نہیں اینیمل پلانٹ وغیرہ کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر، کہ مثلاً ایک جانور کا مجھے یاد آتا ہے پانی کے اندر رہتا ہے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے پورا ڈیم بناتا ہے، یعنی بہترین کنسٹرکشن کا ایک ڈیم بناتا ہے، اور اس ڈیم کے اندر کروز رکھتا ہے، یعنی اس کے اینگلز بناتا ہے کہ پانی کا فلو ایسے ہوگا تو میرا ڈیم کیسے سسٹین کرے گا، پانی کا فلو اس ڈیم کو بہا کے نہ لے جائے، تو اس کو ایک اینگولر شیپ دیتا ہے اپنے ڈیم کو. اور وہ ڈیم وہ ٹوٹی ہوئی لکڑیوں سے بناتا ہے اور اس کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ پانی کے فلو سے وہ لکڑیاں بہیں نہیں اور پانی بھی چلا جائے، مچھلیاں بھی پھنس جائیں اس کے اندر. پھر اپنے لیے ایک سیکیورٹی کی جگہ رکھتا ہے کہ پانی کی جب مچھلیاں پھنسیں گی تو میں ان کو نکال کے یہاں لے کر آؤں گا. تو بہت زبردست کنسٹرکشن ہے. اور اسی طریقے سے پرندوں کے پاس گھونسلے ہوتے ہیں. جو پرندے چونکہ کمزور ہیں تو خدا تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ دیا ہوتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک مجموعی قانون ہے، چاہے وہ پرندوں کے لیے ہو، چاہے وہ زمین پہ رہنے والے جانوروں کے لیے ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے رہنے والے حشرات کے لیے ہو چاہے وہ پانی کے اندر رہنے والے سمندری جانوروں کے لیے ہو, سب کے پاس ایک قانون ہے, وہ یہ کہ جس کے پاس کمزوری ہے اس کا کوئی جبران بھی ہے. مثلا جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے پاس زہر ہے. مثلا جیسے مشہور و معروف سانپ ہے, سانپ کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے تو یہ کمزور ہے لیکن اس کے پاس زہر کی بہت بڑی طاقت ہے. اور دوسرے جانوروں کے پاس ہاتھ پاؤں ہیں, کسی میں بھاگنے کی طاقت ہے, کسی میں دیکھنے کی طاقت ہے. خدا نے ہر ایک کی کمزوری کو کہیں کمپنسیٹ کیا ہے, کہیں جبران کیا ہے. اور انسان کو بہت کمزور خلق کیا ہے اور اس کو کمپنسیٹ کیا ہے عقل کے ذریعے سے. ہاتھی کے مقابلے میں ہماری کیا طاقت ہے, چیتے اور شیر کے مقابلے میں ہم کیا طاقت رکھتے ہیں. تو انسان انتہائی کمزور ہے. خلق الانسان ضعیف ہے تو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس ضعف کو خدا تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ہے, جبران کیا ہے اس کی عقل کے ذریعے سے, عقل کی صلاحیت دی ہے. جو کام ہم کرتے ہیں بہت سارے وہ جانور بھی کر سکتے ہیں, جو کام ہم کر سکتے ہیں جانور نہیں کر سکتے. مجھے کہ ہم اپنے آئیڈیلز کے ذریعے سے نہ دیکھی ہوئی دنیا خلق کر سکتے ہیں, یہ جانور نہیں کر سکتے. جانور اپنے جذبات کے اندر رہیں گے, وہ اپنی طبیعت کے اندر رہیں گے, اس طبیعت سے باہر نہیں نکل سکتے. شہد کی مکھی اگر مثال کے طور پر اپنا چھتہ بناتی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتی کہ اس چھتے کو کوئی ماڈیفائڈ فارم دے دے, وہ جو 1 کروڑ سال پہلے بنا رہی تھی وہ اب بھی بنائے گی. پرندہ جو گھونسلہ 1 کروڑ سال پہلے بنا رہا تھا اب بھی بنائے گا. ہم نہ دیکھے ہوئے اہداف کے تحت اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ کیوں اس موقع کے اوپر تذکرہ ہو رہا ہے, امام کی تشریف آوری کے حوالے سے, امام کے ظہور کے حوالے سے. امام کا ظہور ایک نہ دیکھا ہوا ہدف ہے, ہم نے وہ نہیں دیکھا ہے لیکن ہم اس کے اوپر دنیا تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. انسان کے اندر بہت بڑی طاقت اس کے آئیڈیلز کی طاقت ہے اور اس کے آئیڈیاز کی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. یعنی مثلا جو بہت ساری جگہوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے جملہ, وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز بلٹ پروف ہوتے ہیں. آئیڈیاز بلٹ کی زد میں نہیں آتے, گولیوں کی زد میں نہیں آتے, شکست کی زد میں نہیں آتے. آئیڈیاز اٹرنل ہوتے ہیں, یعنی کبھی مرتے نہیں ہیں, آئیڈیاز زندہ رہتے ہیں. ظہور امام ایک آئیڈیا ہے بلکہ ایک آئیڈیل ہے. ظہور امام کیا ہے اس کے اوپر اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ وہ آئیڈیل ہے جو تقریباً ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں خدا نے ڈالا ہوا ہے. امام کا نام نہیں لے گا, امامت کا نام بھی نہیں لے گا, لیکن آئیڈیل میں اس کے دل کے اندر خدا تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. میں اس کی تشریح عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بدترین دنیا کے افراد کو پوچھ لیجئے کہ تم زندگی میں کیا چاہتے ہو. دنیا کے بدترین افراد مثلا قاتل مرڈرز ہوں گے, ڈکیت مارنے والے ہوں گے, چوری کرنے والے ہوں گے, ان سے پوچھیں بھائی دنیا میں تم کیا چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو ناکامی چاہتے ہو؟ ظاہر کامیابی چاہتے ہو. انسانوں سے پوچھیں بھائی دنیا کے اندر کیا چاہتے ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھوکے مرو یا تم چاہتے ہو کہ تمہیں آسانیاں ملیں؟ ظاہر کیا آسانیاں ملیں. دنیا سے پوچھیں بھائی تم لوگ کیا چاہتے ہو, دنیا کے اندر امن چاہتے ہو یا ہر وقت جنگ چاہتے ہو؟ ظاہر کیا امن چاہتے ہیں. عدل چاہتے ہو, انصاف چاہتے ہو یا ظلم چاہتے ہو؟ ظاہر کیا عدل انصاف چاہتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو دبا دینا چاہتے ہو, ختم کرنا چاہتے ہو, اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہو؟ وہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. جو خدا تعالیٰ نے طبیعت کے اندر نیچر کے اندر رکھا ہے اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا چاہتے ہو یا اس کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر اس کی پراپر یوٹیلائزیشن چاہتے ہیں. اچھا یہ سب ابھی ہے نہیں ہے, چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ ہاں چاہتے, اس میں کافر اور مسلمان کی بھی کوئی قید نہیں ہے, سب یہی چاہتے ہیں اور یہی ظہور امام ہے. امام کے ظہور پہ جو کچھ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ جو میں نے ابھی پیرامیٹرز آپ کی خدمت میں عرض کیے, ہمارے پاس ایک طرف سے سیکیورٹی ہے, ایک طرف سے انسیکیورٹی ہے, ایک طرف سے امن ہے, ایک طرف سے ناامنی ہے, ایک طرف سے عدل و انصاف ہے, ایک طرف سے ظلم ہے, ایک طرف انسان کی صلاحیتوں کا صحیح استفادہ ہے اور ایک طرف سے انسان کی صلاحیتوں کا پامال ہونا ہے, ایک طرف سے طبیعت اور نیچر کا صحیح یوٹیلائزیشن ہے اور ایک طرف سے طبیعت اور نیچر کا پامال ہو جانا ہے. یہ وہ آئیڈیل ہے جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر حقیقت دیکھیں تو ہمیں ظہور امام کو لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ ہوگا, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی ہو. مشکل ساری ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہوگا کیسے, آپ کو اجمالاً پتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. چاہتے تو وہ بھی یہی ہیں جو کمیونسٹ چائنا کے اندر رہ رہے ہیں, اگر وہاں چائنا میں بھی کوئی کمیونسٹ بچا ہو ابھی, تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ عدل و انصاف چاہتے ہیں, ظلم چاہتے ہیں؟ سب عدل و انصاف چاہتے ہیں. جتنے بھی آئیڈیاز بنتے ہیں, آئیڈیالوجیز بنتی ہیں, یہ سب اسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے بن رہی ہوتی ہیں. سب سب کو ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں ہم تمہیں یہ دلا دیں گے, ان کو یہ نہیں پتا یہ ہوگا کیسے, یا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے تو ثابت نہیں کر سکتے. دنیا کے سامنے دو آئیڈیالوجیز نے پچھلے صدی میں شکست کھائی ہے, جو تاریخ مثلاً تاریخ 400 سال 500 سال کی تاریخ کے اندر ایک عجیب و غریب واقع ہے کہ مثلاً کمیونزم آیا, کیپٹلزم آیا, ان دونوں نے اپنا عروج حاصل کیا, دونوں نے شکست حاصل کی ہے. لوگ تقریباً 200 سال 300 سال کی جد و جہد کے بعد جو کیپٹلزم کے پیچھے تھی, اب تقریباً اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں کون ہے جس کو اس وقت تھوڑا سا بھی دنیا کی اکانومی کے بارے میں, فائنینس کے بارے میں پتا ہو, اس کو نہ پتا چلا ہے کہ یہ کیپٹلزم ہے, ڈلیور نہیں کر سکتا ہے. امریکہ کی حالت دیکھ لیں, یورپ کی حالت دیکھیں, دنیا کے مختلف ملکوں کی حالت دیکھیں, اس وقت ایک عجیب و غریب فینومینا ہے. 1930 میں جب ریسیشن آیا تھا, یہ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر لیکن عرض کرتا چلوں, 1930 میں جب بہت بڑا ریسیشن آیا تھا جس کو دی گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں, تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ سپر اسٹورز کے اندر چیزیں موجود تھیں, لوگ خریدنے والے نہیں تھے, ان کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں تھی, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اس سے وہ خرید سکیں. ابھی اس وقت ایک عجیب فینومینا ہے دنیا کے اندر, اس کو کہتے ہیں گھوسٹ ٹاؤنز, دیو کے رہنے والے شہر, پورے پورے شہر بھسے ہوئے ہیں, لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے لیکن ان گھروں میں رہ نہیں سکتے, گھوسٹ ٹاؤن بنے ہوئے ہیں. امریکہ میں, یورپ میں, دنیا میں ہر جگہ, افریقہ میں, چائنا میں, ہر جگہ کے اوپر گھوسٹ ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں, پوری پوری عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ باہر موجود ہیں جن کو ان عمارتوں میں اندر جانا ہے لیکن جا نہیں سکتے, پورے پورے بلاکس کھڑے ہوئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دبئی میں جا کے دیکھیے کیا اثر ہوا ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میلٹ ڈاؤن, یہ سب پگھل رہا ہے نظام. دنیا کے سامنے ہے کہ ہاں یہ نظام پگھل رہا ہے. یورپ کا کی حالت, ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے وہاں پہ. تو اب یہ سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, جو لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ یہ ہوگا کیسے. ہمیں بھی اجمالاً پتا ہے کہ کیسے ہوگا. اجمالاً ہمیں کیا پتا ہے, اجمالاً ہمیں پتا ہے دنیا خلق ہوئی ہے امامت کے ناطے سے. یہ امامت کا مقام وہی ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. امامت اس کائنات کا قلب ہے, قلب کے بغیر کائنات سفر نہیں کر سکتی ہے. اس کو اگر صحیح چلنا ہے, اپنے راستے کو طے کرنا ہے, تو اس کو اس امامت کے سائے میں چلنا ہوگا. کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے, انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی اور نظام کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کریں, ناکام ہو چکے ہیں. دنیا اس بات کو سمجھ رہی کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. آپ کو خدا نے متعال نے توفیق دی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ہونا کیسے ہے. اجمالاً میں تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں بھی اجمالاً پتا ہے, بہت ہی بریفلی پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. آپ کو ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ دنیا بغیر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے چل نہیں سکتی ہے. ان کی ذات مقدسہ پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر ان کا حق دیں گے دنیا چلے گی, حق نہیں دیں گے یہ دنیا نہیں چل سکے گی. اچھا اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اس عقیدے کے بس عقیدے کی حد میں ہی معتقد ہیں, عمل میں معتقد نہیں ہیں. یہ جو ایرے غیری پارٹیز کی طرف ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں بعض اوقات, دنیا کی پارٹیز کی طرف اور دنیا کے الٹے سیدھے نظاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ شاید ان سے کچھ مل جائے گا, تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ امامت کی اس اہمیت کے ابھی معتقد ہونے کے باوجود ایمان نہیں لا پائے. اعتقاد ہے کہ ہاں اس کے بغیر نہیں کام چلے گا, لیکن ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو دنیا کے دوسرے نظاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی. یہ جو وابستگیاں لگی ہوئی ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے ابھی. تو ہمیں یہ اجمالاً پتا ہے کہ خدا نمسان نے جو کائنات خلق کی وہ امامت کے ذریعے سے چلنی ہے. تفصیل ہمیں بھی نہیں معلوم, یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تفصیل نہیں معلوم یہ ہوگا کیسے. یہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائے گی اپنی خرابی کے اندر کہ جہاں پر جا کے تھک جائیں گے سب لوگ, اور اس موقع پر وہ سید و سردار تشریف لائیں گے, اور اس موقع پر دو چیزیں ایک ساتھ حاصل ہو رہی ہوں گی. نمبر ایک, بہت بڑی تعداد لوگوں کی ظالمانہ نظام کو جھیلتے جھیلتے تھک چکی ہوگی, پس چکی ہوگی, اور کچھ تعداد ایسی ہوگی جو اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے مکمل تیاری کر چکی ہوگی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی. آپ اور اس کے ذریعے سے اس مشہور کانٹرڈکشن کو, تناقض کو ہم حل کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یا تو دنیا اتنی بری ہوگی کہ ہر طرف ظلم ہوگا، یا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 313 اصحاب تیار ہو رہے ہوں گے، کون سی چیز ہوگی؟ برائی کی طرف چل رہے ہوں گے یا اچھائی کی طرف چل رہے ہوں گے؟ تو اس کا جواب اس طریقے سے ہے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی بھی ہوگی، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ظلم کے اندر پس چکے ہوں گے، ان کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ شکست کھا چکے ہوں گے، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نظام ہمیں کچھ نہیں دیں گے، لیکن ان کے پاس حل نہیں ہوگا. اور ایک عدد قلیل ایسا ہوگا، ایک کم تعداد لوگوں کی ایسی ہوگی جن کو پتا ہوگا کہ اس کو شکست کیسے دینا ہے، ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کام کی وہ تیاری کیے بیٹھے ہوں گے. یہ وہ انصار امام ہوں گے، وہ تیاری کیے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس سے یہ شکست کھائے گا اور اس کے بعد صحیح نظام کو بنانے کی طاقت ان کے اندر ہوگی. جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ پہلے وہ جو ظلم سے وابستہ ہیں وہ تھک جائیں، ساتھ ساتھ وہ جو عدل کے چاہنے والے ہیں وہ تیار ہو جائیں. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. جب یہ دونوں کام ہوں گے تب سید و سردار تشریف لائیں گے اور وہ ان تھکے ہوئے لوگوں کو ہمت دلائیں گے اور ان تیار ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور اس کے بعد یہ دنیا ایک نئے رخ کی طرف گامزن ہوگی. اچھا، اب ہمیں ان دو کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر فرض کریں میں اور آپ امام کے چاہنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی کام جو ہے وہ ہمارے سامنے انجام پائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ شریک ہو جائیں، اس تمام پروسیجر کے اندر، تمام عمل کے اندر جو قطعاً انجام پانا ہے. اس عمل کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ جو قطعیت ہوتی ہے یہ انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے، قطعیت بہت حوصلہ دیتی ہے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر بولنے والا یہ کہے کہ زور سے بھیجیں تو یہ تھوڑا سا آڈ سا لگتا ہے، کہ مثلا میں ابھی رک جاؤں، پوری بات سنو، پوری بات سنو. اگر یہ کہنا کہ مثلا آپ اونچی آواز میں بولیں تو لگتا ہے اس کو پتہ نہیں اونچی آواز میں سننے کا مزہ ہے شاعری سے، تو ذرا آڈ سا لگتا ہے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا چیپ سا لگتا ہے کہ وہ کیا کہ وہ اونچی آواز میں نعرے لگاؤ، تو بھائی تم میرے لیے نعرے تھوڑی لگا دو کہ میں کہوں گا اونچی آواز میں نعرے لگاؤ. اچھا، اگر مری ہوئی آواز میں لوگ رسپانس دیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بیکار سا کام ہو رہا ہے، اہمیت نہیں ہے کام کی. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات اسکول کے اندر اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے، بچے کوئی ایک یوں مرا ہوا ہے، کوئی ایک گرا ہوا ہے، کسی کی شرٹ آدھی نکلی ہوئی، کسی کی پینٹ وہ بیلٹ نکلی ہوئی ہے. اب اس میں مثلا انسٹرکٹر بےچارا کھڑا ہے، اس سے کہا جائے بھائی اسمبلی لو، تو وہ ایک نظر دیکھے گا بھائی اس مری ہوئی فوج کو لے کے میں کہاں جاؤں گا. تو سب سے پہلے دو تین لڑکوں کو بھیجتا ہے، چار پانچ کو اندر بھیجتا ہے، کہتا ہے پہلے تو ان کو انسان بناؤ، ان سے کہو ذرا سیدھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد میں اسمبلی لوں گا. اچھا، وہ پھر ایک دو کو پنشمنٹ کرتا ہے، ایک دو کو ادھر نکالا باہر نکالو، یہ کرو وہ کرو، باقی سب بالکل جو ہے وہ اسپرنگ کی طرح تیار ہو جاتے ہیں. کہ اب وہ کہتا ہے کوشن دیتا ہے بیٹھو، تو وہ اسپرنگ کی طرح بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بیٹھیں گے تو سامنے پھر پنشمنٹ ہے، پھر یہ ہے وہ ہے. صحیح ہے، یہ جو پبلک کا رسپانس ہوتا ہے نا، یہ بہت کام اچھے اور برے کر دیتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پبلک اپنے رسپانس کے ذریعے سے مرے سے مرے مقرر کو بھی جوش و جذبات میں لے آتی ہے، اور بعض اوقات پبلک اپنے رسپانس کے ذریعے سے بڑے طاقتور مقرر کو بھی سلانے میں مجبور کر دیتی ہے. سب کر سکتی ہے. میں آپ کو تقریباً سکون سے عرض کر رہا ہوں، اس معاشرے کے تبدیل ہونے نہ ہونے، ممبر کے تبدیل ہونے نہ ہونے، معاشرے کے بہتر ہونے یا نہ ہونے میں سب سے بڑا کردار عوام کا ہے، کسی کا کردار نہیں ہے، عوام کا کردار. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، مثال کے طور پر کراچی کے ممبر میں کافی تبدیلی آئی ہے، کراچی میں گزشتہ 15-20 سال کے اندر ممبر کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. اگر عوام چاہے تو پورے پاکستان میں بہتری کر سکتی ہے. خود بھی تھکے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں سے تھکے ہوئے ہیں، لیکن بہتری کرنے کی ضرورت نہیں کر پا رہے اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے. کراچی میں الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے، تو پبلک بہت فیصلہ کن ہوتی ہے، پبلک بہت فیصلہ کن ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا صحیح غلط کرے معاملے کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں لگے ہاتھوں، وہ یہ کہ پبلک میں بھی 20-25% ہوتے ہیں جو اصلی کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی سب بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں، باقی سب بھیڑ چال میں چلتے ہیں. ایک مزیدار چیز نظر آئی مجھے کچھ عرصے پہلے، کچھ وقت پہلے میں کہیں گیا پہ ایک کنسٹرکشن کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک آدمی آیا جو کام کر رہا تھا، ایسی سمجھ لیں کہ میسن جو کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا بلاک رکھ رہا ہے، مٹی رکھ رہا ہے، سیمنٹ رکھ رہا ہے، اس کے اوپر وہ آیا اور فور مین سے کہنے لگا، جو ہیڈ تھا جو وہاں پہ کام کو دیکھ بھال کر رہا تھا، کہنے لگا بھائی مجھے چال دو، مجھے چال دو. اب مجھے پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے مجھے چال دو، तो मैंने देखा एक चाल कैसे देगा उसको, तो वो जो फोरमैन था उसने अपने असिस्टेंट से कहा जाओ इसको जरा चाल दे गया। तो वो गया, उसने बताया कि भाई ये जो इमारत, ये जो दीवार है ना, इसको खड़ा करना है। तो वो कहने लगा हाँ ठीक है मैं करता हूँ। अच्छा ये उसकी चाल है, तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल है। यानी वो कह रहा है मुझे डायरेक्शन दे दो, मैंने आंखें बंद करके इसी डायरेक्शन पे अमल करना है। पब्लिक बहुत सारी बड़ी परसेंटेज में भेड़ चाल होती है, उसको सिर्फ चाल देने की ज़रूरत होती है, वो चाल देने पे चल पड़ती है। असली फैसाकुन लोग 20-25% होते हैं बहुत अच्छी सूरत हाल के अंदर, वरना समझ लो 10-15% पे भी काम चल जाएगा। यानी अगर 10-15% लोग किसी सोसाइटी के अंदर होशियार हो जाएं, अपने काम को समझ लें, वो 80-85% लोगों को चाल दे सकते हैं। वो उनको बताएंगे तुम्हें करना क्या है। ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपके साथ भी ऐसे ही। असली काम अगर 10-15% लोग यहाँ पर होशियार लोग हों, उनको पता होगा हमें काम क्या करना है, बाकी 70-80% लोगों ने उनको फॉलो करना है। और अगर वो लोग अपने काम को सही ना कर सके, फिर मारे गए, फिर सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, सोसाइटी किसी और की चाल पे चलना शुरू कर देती है। एक बात कतई है, आप साफ पानी नहीं दें तो लोग प्यासे नहीं मरेंगे, लोग गंदा पानी पी लेंगे, चाहे बाद में पानी की बीमारियों में मुब्तला हो जाए, ये बात का मामला है। कोई प्यासा नहीं मरता यहाँ पर। आप रोटी नहीं देंगे तो लोग क्या, लोग भूखे मर जाएंगे, लोग घास खा लेंगे, कोई मुश्किल है क्या? तो ये कतई बात है कि आपने अगर चाल नहीं दी तो ये कहीं और से चाल ले लेंगे, इनको चाल चलनी है। आप क्यों नहीं चाल दे देते, आप अकल को इस्तेमाल करें, आप चाल देते हैं, आप वो 15-20% बन जाएं तो तैयार होकर अपने काम को कर देते हैं। और मुतसिल हम अपनी गुफ्तगू से इसी तरह होते हैं कि भाई आप अपने काम को अंजाम दें, जोश खरोश से अंजाम दें। काम के अंदर बहुत कुछ प्रेजेंटेशन के ऊपर है, काम के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के ऊपर है। शायद काम का इतना असर नहीं है जितना प्रेजेंटेशन का असर है। ये जो दुनिया बनी हुई है मार्केटिंग की दुनिया, ये आप खुद सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ चीज नहीं बिकती है, पैकिंग बिकती है, चीज बाद में खुलती है, पैकिंग पहले देखी जाती है, पैकिंग बिकती है। तो जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे जो बहुत खूबसूरत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महंगी महंगी चीज़ें होंगी, उनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग होगी। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ ये चॉकलेट के बॉक्सेस जो होते हैं, तो बाज़ औक़ात मैं हैरान रह जाता हूँ कि खुद चॉकलेट का नेट वेट उसके बॉक्स से कम होता है। यानी पैकिंग करने वाले ने बॉक्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर दी होती है, चॉकलेट के ऊपर मेहनत कम की होती है। आपकी प्रेजेंटेशन काम कर रही होती है, और जब आप मरे हुए लहजे में दुरूद भेजते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन निल हो जाती है। आपकी प्रेजेंटेशन निल हो गई। निल हो गई क्या मतलब? इसका मतलब है आपके नज़दीक काम की अहमियत नहीं है, जो हो रहा है इसकी अहमियत नहीं है। इसका ख्याल कर, यही काम की अहमियत है। मैं हमेशा अपने जहन के अंदर सोचता हूँ, दीन के लिए काम करने वाले को चाहिए या ना करे या बहुत अच्छा करे, चालू काम मत करे। चालू काम से दीन का स्टैंडर्ड गिर जाता है, और बेदीन अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो अभी यही काम अगर बेदीन को करना हो ना, वो ऐसे टॉप स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाके करेगा कि हम लोग जो दीनदार होते हैं उसके सामने मारे जाएंगे। ये हम लोग की मुश्किल है। अब मैं सही देखो, मैं हाथ रखते हुए डर रहा हूँ, ये तो मेज इतनी हिल रही है, मैं कुरान करीम थाम रहा हूँ कि कहीं ये ना गिर जाए कहीं। ठीक, अब हम लोगों के काम में स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई ठीक है तुम तो मेज रखनी, तो ज़ाहिर मैंने इसके ऊपर हाथ रखना ना, अब अगर मैं इसको हाथ रखूँ देखो क्या हो रहा है। ठीक, अब समझ में नहीं आता हाथ रखूँ या नहीं रखूँ, क्या करूँ इसके साथ। मैं 50 मिनट तक यही लगा रहूंगा कि मैं रखना है या नहीं रखना है, और रखना है तो इसको एक जगह पे टिकाऊंगी, उसके बाद तो ये मुसलसल लेना ही ले। ठीक है, ये सब ये क्या होता है, काम में वो मजा नहीं रहता। फिर दीन के नाम पे काम करना है, जमा के करो, टॉप स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाके करो। यानी अगर किसी को अपने इमाम को कोई हदिया ही देना है तो कोई अच्छा नहीं देना चाहिए, अच्छा हदिया देना चाहिए। कोई काम करे आदमी, जरा एक ऐसा काम करे जो इमाम के शायन शान काम होना चाहिए, अपने लिए ना करे, अपने इमाम के लिए करे, शायन शान काम होना चाहिए। अलबत्ता ये उनका लुत्फ व करम है कि वो शान व शौकत पे नहीं है, वो हमारे कलील को भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि काम अच्छा काम होना चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसमें था कि आज की दुनिया को सब समझ रहे हैं कि ये ख़त्म होती जा रही है, ये मेल्ट डाउन हो रही है, पिघल रही है सारी की सारी। और मुझे एक मिसाल देनी थी कतियत के ऊपर कि इंसान के अंदर जो कतियत होती है कि कतअन ये होगा, उसकी बहुत ज़्यादा तासीर होती है। अब आप तसव्वुर करें, اگر مثال کے طور پر میں باپ ہونے کے ناطے مجھے بچے پرورش کرنے ہیں اور بچوں کی تربیت کرنی ہے، آیا ان بچوں کے بارے میں میرے پاس کوئی قطعی یقین دہانی ہے کہ انہوں نے بڑا ہونا ہے؟ حقیقت یہ کہ نہیں ہے، مر سکتے ہیں. کیا قطعی یقین دہانی ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے اور ان کے بڑے ہونے کو دیکھنا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے. کیا قطعی یقین دہانی ہے کہ انہوں نے بڑے ہونا ہے، میں نے ان کو دیکھنا ہے، انہوں نے میرا ساتھ دینا ہے؟ نہیں، ان میں سے کسی چیز پہ قطعیت نہیں ہے. اس کے باوجود اٹیچمنٹ اتنا شدید ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنا شدید ہے کہ اتنی غیر قطعی دنیا کے اوپر بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں. ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم لوگ بچے کی تعلیم کے اوپر بعض اوقات اپنی زندگی سے زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں. کیوں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہر چیز غیر یقینی ہے، اس میں قطعیت نہیں ہے، اس کے باوجود تعلق شدید ہے ہمارا. اچھا، اگر قطعیت بھی آ جائے، قطعیت کہتے ہیں سرٹینٹی، کنفرم 100% یہی ہوگا، تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. یعنی اگر سرٹینٹی آ جائے، مثال کے طور پر میں آیا آپ کے پاس، میں نے آپ سے کہا میں آپ کے پاس 1,00,000 روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے جواب میں کہیں کہ بھائی اس بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ 1 سال کے بعد تمہیں پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میں لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا؟ میں کہوں گا اب تم ریٹرن مجھے 100% بھی دو تو میں نہیں لگاؤں گا. کیوں؟ تم تو کیپٹل کو بھی کنفرم نہیں کر رہے کہ مجھے واپس ملے گا یا نہیں ملے گا. انٹرسٹ اور پروفٹ تو بات کی بات ہے، کیپٹل بھی کنفرم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ امام کا ظہور قطعی ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، کنفرم ہے، 100% ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے فرزند نہ آئیں گے. میں کہتا ہوں یہ بات ہے جس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. کیوں؟ ڈاؤٹ نہیں ہے، کنفرم ہے، یہ ہوگا، قطعاً ہوگا. دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنی تھیوریز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو قطعی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 100% ہے. مثلاً کمیونزم نے بہت کوشش کی کہ اس نے ثابت کیا کہ جو ان کا ایک سسٹم تھا ڈائلیکٹک میٹیریلزم کے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک سوسائٹیز چینج ہوں گی، آخر میں سوشلزم، اس کے بعد کمیونزم آئے گا. تو وہ کہتے تھے یہ کنفرم ہے کہ ایسا ہوگا. مثلا فیوڈلزم ہوگا، پھر کیپٹلزم ہوگا، پھر سوشلزم ہوگا، پھر کمیونزم ہوگا. تو کہتے تھے کنفرم ہے کہ ایسا ہوگا، اور قطعاً کنفرم نہیں تھا، قطعاً کنفرم نہیں تھا. مثلا جہاں پر سوشلزم آیا رشیا کے اندر، اس سے پہلے وہاں پہ کیپٹلزم نہیں آیا تھا، وہ تو فیوڈلزم سے ڈائریکٹ جمپ کر کے سوشلزم کے اندر چلے گئے تھے. اور جس یورپ کے اندر قطعاً کیپٹلزم تھا، وہاں کبھی بھی سوشلزم نہیں آیا، جبکہ کیپٹلزم کا نیکسٹ لیول جو تھا وہ سوشلزم تھا. تو وہ قطعاً قطعی نہیں تھے، لیکن دعویٰ کر کے لوگوں کو امید دلا رہے تھے. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ یہ قطعی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پھر انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جوش اس آدمی میں کم ہو جو غیر یقینی چیزوں کو دیکھتا ہو، لیکن اگر پتہ ہے کہ ہاں اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تو پھر جوش میں کمی کیوں آئے؟ پھر ہمت کیوں نہیں پکڑے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ہمت توڑ دیتے ہیں، کمر شکن واقعات ہوتے ہیں. آپ نے بہت کچھ اپنی یعنی کہانیوں میں، پتہ نہیں فلموں میں اور پتہ نہیں واقعات کے اندر سنا ہوگا کہ ایک آدمی انتہائی ڈیسپریٹ کنڈیشن میں آ جاتا ہے، اور اس کے باوجود خدا نے مطالعہ کچھ تبدیل کر دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. ابھی یہ جو لیبیا کے اندر موومنٹ چلی ہے، آرٹیفیشیل موومنٹ ہے میرے اپنے خیال کے اندر، یہ بہت کوئی سالڈ پیور موومنٹ نہیں ہے، لیکن ایک آرٹیفیشیل موومنٹ ہے. اس کے اندر ایک لیڈر ہے، اور وہ لیڈر ایک زمانے میں سی آئی اے اور MI5 کے قید خانوں کے اندر رہ چکا ہے. لیبیا کی جو کرنٹ موومنٹ ہے، جو گورنمنٹ بنی ہے، اس کے اندر ایک لیڈر ہے ان کا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، وہ سی آئی اے کے قید خانوں میں رہ چکا ہے. قید خانوں میں رہا تھا القاعدہ کے جرم کے اندر. اچھا، سی آئی اے کے قید خانوں میں کوئی القاعدہ کے نام پر جرم کے اوپر اندر چلا جائے، اب سوچو اس کا فیوچر کیا بچا ہے. مثلا کوئی گوانٹانامو بے پہنچا ہوا ہو، اس کا فیوچر کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لو اس کا فیوچر ختم ہو گیا. اب وہ مثال کے طور پر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو، اس خالد کیا نام تھا اس کا، خالد جو شیخ خالد کیا نام تھا اس کا، اس کو 180 times واٹر بورڈنگ کی ہے. 180 times واٹر بورڈنگ، کوئی انسان بچتا نہیں ہے اس کے بعد، پھر ایک دو دفعہ کے اندر ہی انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. 180 times کا CIA کا ڈاکومنٹ خود اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے واٹر بورڈنگ کی ہے اس کے اوپر. واٹر بورڈنگ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پانی ایک بورڈ کے اوپر لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد پانی کے کچھ کو ڈراپس اس کے منہ پہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس پانی کا پورا چھاڑ سی کر دیتے ہیں اور ایک ایسا سینس دیتے ہیں جیسے آدمی ڈوب رہا ہے، اس کا سانس پھنس جاتا ہے پانی کی وجہ سے، اور بالکل اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں غرق ہو کے مر چکا ہوں، اور اس کے بعد وہ غرق ہو کے مرا نہیں ہوتا ایکچولی، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کو واٹر بورڈنگ کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، چائنیز نے اس کو شروع کیا تھا بہت پہلے، 2-3 ہزار سال پہلے۔ تو یہ کہتے ہیں قوت برداشت بشری سے باہر آئی ہے۔ 180 دفعہ واٹر بورڈنگ ہوئی اس آدمی کے اوپر، صحیح، کیا فیوچر ہے اس کا؟ 2-3 دفعہ میں سوچتا ہوگا میں تو ختم ہو چکا ہوں، صحیح، یہ دنیا عجیب ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے آدمی، پھر بھی دنیا چلتی ہے، اور واقعی عجیب ہے۔ کبھی انسان اس جگہ پر اپنے آپ کو سوچیں، کبھی ایسا سوچے، واقعی خطرناک ہے۔ کم ہمت والے انسان کے لیے تو شاید 2-4 دن ہی کافی ہیں کہ اس کے بعد وہ سوچتا ہے میری زندگی میں کچھ نہیں بچا، لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اور ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے، دنیا چلتی ہے، دنیا رکتی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا نا، انسان کا کوئی بہت نزدیکی مر جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے دنیا ختم ہو گئی۔ جوانی میں ایسا بہت ہوتا ہے، کسی سے کچھ تھوڑا سا تعلق بنتا ہے، وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، کہتا ہے دنیا ختم ہو گئی، جا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ کچھ ختم نہیں ہوتا، دنیا نے چلنا ہوتا ہے، دنیا نے نہیں رکنا ہوتا، زندگی چلتی ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد کچھ نہیں بچا، نہیں، سب کے بعد بچتا ہے، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں، دونوں ہاتھ کٹ جائیں، سب پھر بھی بچتا ہے، زندگی بچتی ہے۔ اور یہ بہت عجیب ہے زندگی کی داستان، ان چیزوں کو کبھی دیکھیے گا تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ اتنے غیر یقینی حالات میں بھی لوگ امیدیں زندہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس غیر یقینی ہے، یقینی ہے، قطعاً یقینی ہے، اصدق الصادقین نے کہا ہے کہ یہ ہوگا، اور کہا ہے کہ اس میں بدا بھی نہیں ہے، اللہ کی مرضی میں تغیر بھی نہیں ہے اس کے اندر، یہ قطعاً ہوگا۔ تو اعزان محترم، ہم لوگ بہت عجیب آئیڈیا کے اوپر ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان کے اندر آئیڈیاز کا ہونا، آئیڈیلز کا ہونا، وہ اس کا ترہ امتیاز ہے جانوروں کے مقابلے میں۔ یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے، اور وہ آئیڈیل ایک ایسا ہے جو پوری بشریت کے اندر کامن ہے، سب اس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے ہوگا، ہمیں بریفلی پتہ ہے کیسے ہوگا، ہمیں پتہ ہے امام تشریف لائیں گے اور ان کے ذریعے سے یہ کام ہوگا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ قطعاً ہوگا۔ اب صرف ایک سوال رہ گیا ہے، آپ اس کا کون سا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ تماشائی بننا چاہتے ہیں، کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ساتھ دینے والا بننا چاہتے ہیں، مخالفت کرنے والا بننا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک بات قطعاً پتہ ہے کہ ہونے والی ہے، قطعاً پتہ ہے ساری بشریت کو اس کی ضرورت ہے، آپ کیسے اس میں ساتھ دیں گے؟ کل ہم نے انفرادی سطح پر کچھ چیزیں عرض کی کہ بھائی آپ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کریں اپنے امام کے ساتھ، اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ پر کسی درس کا یا کسی گفتگو کا اثر ہونا ہے تو اگر پہلے دن نہیں ہوا عمل کے اندر، آگے بھی نہیں ہوگا، دھوکہ مت دیجیے گا اپنے آپ کو۔ بس آپ نے کل کچھ باتیں سنی ہوں اور آج آپ نے عمل نہ کیا ہو اور آپ سوچیں نہیں میں آگے کر لوں گا، نہیں ہوگا، آپ نے کرنا ہوتا تو آج ہی کر لیتے۔ جو کرنا ہے فوراً کیجیے گا، دھوکہ مت دیں اپنے آپ کو، بعد میں کروں گا، نہیں، بعد میں نہیں ہوتا ہے، فوراً ہوتا ہے، تاثیر فوری ہے۔ اگر آپ فوراً متاثر ہو گئے اور آپ نے کر لیا تو آپ نے کر لیا، اور اگر آپ متاثر ہوئے اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا اس امید پہ کہ آگے کروں گا، نہیں، آپ نے نہیں کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں۔ تو میں پوائنٹس دہرا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کر چکے ہوں۔ نمبر ایک، میں نے عرض کیا تھا کہ کوشش کریں کہ آپ کا اور امام کا کوئی نہ کوئی تعلق ہر روز کا کسی نہ کسی ذریعے سے بنتا رہے۔ بیسکس ہمارے پاس ہیں، کام کی ضرورت ہے، عرض ہوا تھا فجر کی نماز کے بعد مثلا دعائے عہد یا کوئی اور دعا جس کے اندر امام سے عہد و پیمان ہو رہا ہو۔ یہ عرض ہوا تھا کہ واجب نمازوں میں قنوت آتی ہے، کم سے کم ہر 5 قنوت میں سے ایک کم از کم، اور اگر ممکن ہو تو 3 اوقات میں، مثلا فجر میں، ظہر عصر میں، مغرب عشاء میں، ایک ایک قنوت ایسا لے لیا جائے جس میں امام کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، امام کے نام پر کوئی اچھا کام کیا جائے، یعنی کوئی کام کیا جائے جس کے ذریعے سے امام کے ماننے والوں کی کوئی نصرت ہو رہی ہو، تو اس سے امام کے دل کو خوش کیا جائے، ان سے ایک تعلق جوڑ لیا جائے۔ یہ کل باتیں ہوئی تھیں انفرادی سطح کے اوپر۔ مسلسل امپروومنٹ کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ وہ انسان بہت عجیب ہے، ہمارے پاس 40-50 سال ہیں، 60 سال ہیں، نہیں معلوم کتنے سال ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، روکے نہیں کبھی، کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہے. جس دن آپ نے روکنے کی کوشش کی یا آپ نے چھوڑ دیا اس کو رحم و کرم کے اوپر، پھر مارے گئے. اس کو چھوڑے نہیں اور اس کو روکے نہیں. مثال کے طور پر چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اپنی معنوی ترقی کے اوپر گفتگو کرنا ختم کر دی ہے، محنت کرنا بند کر دی ہے. جو چل رہا ہے چلنے دو، یہ سب غلط باتیں. پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بہتری نہیں آئے گی. آپ کو ہمیشہ اس جنگ کو جاری رکھنا ہے، مرتے دم تک اس جنگ کو کرتے رہنا ہے. بہت خوبصورت ایک مکالمہ ہے البیرونی اور ایک اور شخص کے درمیان، جس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ فوت ہونے والا تھا، بالکل اپنے آخری سانسوں کے اوپر تھا، تو البیرونی اس کو دیکھنے گیا. البیرونی بہت دائرے کے اسلام کے بڑے مفکرین میں سے ہے. البیرونی اس کو ملنے گیا، اس نے مرتے مرتے ایک سوال کیا اور کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، تم مجھے یہ تو بتاؤ. اس نے ایک مشکل پیش کی، فلاسفیکل ٹائپ کی. تو البیرونی کہا کہ موت آ رہی ہے تم کو. کہ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، جان کے مروں اچھا ہے یا نہ جانے مر جاؤں اچھا ہے؟ سمجھ لوں مر جاؤں یہ بہتر ہے یا نہ سمجھوں مروں یہ بہتر ہے؟ کہنے لگا نہیں، سمجھ لو مرو پھر بہتر ہے. کہنے لگا اسی لیے پوچھ رہا ہوں تم سے، مجھے مرنے سے پہلے بتا دو. ہم ایک ایسی جنگ کے اندر ہیں مانوی ترقی کے، اس نے رکنا نہیں ہے، یہ مرتے دم تک چلنی ہے. اور شیطان مرتے دم تک بھی ہمت نہیں ہارے گا. آپ کیوں ہمت ہار رہے ہیں؟ وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ مرتے دم تک بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کیوں ہمت ہار رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے خدا کے وعدے موجود ہیں. تو ہمت نہ ہاریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے. کوئی دعا لے لیں مثال کے طور پر، کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہیں. یہ انفرادی سطح پہ تھا. اب معاشرتی سطح پہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے امام تشریف لائیں گے دنیا تبدیل ہو جائے گی. کیسے ہوگا یہ؟ ہم نے کہا بھائی دو طریقے سے ہوگا. وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ ناامید ہو جائیں گے، ظلم کے نظاموں سے تھک جائیں گے، ظلم کے نظام کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایک یہ کام ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ کچھ جو لیڈرز ہوں گے تبدیلی کے، وہ تیار ہو جائیں گے. وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں اس کو چلانا ہے اور اس کو ہمیں صحیح جگہ پہ لے کے جانا ہے. یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ عوام ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور اس سے تھک جائیں گے اور کہیں گے اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ان کو پتہ نہیں ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور کچھ خواص ٹائپ کے ہوں گے جو امام کے آوان و انصار ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے ہمیں کرنا کیا ہے اور وہ بڑھ کر اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے سامنے یہ دو حیثیتیں آئیں گی. کچھ لوگ جو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہوں گے، تھک جائیں گے اور کہیں گے بس بہت ہو گیا اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ان کو نہیں پتا ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور کچھ وہ لوگ جو آوان و انصار کے حصے میں ہوں گے امام کے، ان کو پتا ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر چکے ہوں گے. اب کوشچن یہاں پر یہ ہے، آپ کون سے حصے میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ پسنے والوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں جو پستے رہیں اور پسنے کے بعد ایک دفعہ پہنچ کر کہیں بس اب بہت ہو گئی اب ہمیں کچھ کرنا ہے، اس میں رہنا چاہتے ہیں؟ یا اس میں رہنا چاہتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے پس کر یہی پہنچنا ہے کہ اب کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں میں یہ سیکھ لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمت دکھاؤ. یعنی ہم سب کو پتا ہے مستقبل یہ ہے کہ اب نہیں معلوم مستقبل 2 سال بعد ہے، 5 سال بعد ہے، 50 سال بعد ہے. مستقبل یہ ہے کہ لوگوں نے تبدیل کرنا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہونا ہے. تو بھائی شروع کرو. اصل تقاضا انتظار کا بس یہی ہے، آپ جس کام کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہونا ہے اس کو شروع کر دیں. یہ ہے کل واقعہ یہی ہے. کسی نے آ کر ہم سے ایک سوال کیا، چونکہ ہم نے طے کیا ہوا کہ مثلا اس کو ڈسکس نہ کریں لہذا ڈسکس نہیں کرتے. بہرحال میں نے جواب میں ان سے کہا یہ بتاؤ امام خمینی نے اتنا بڑا قیام کیوں کیا؟ امام خمینی نے حکومت بنائی، یہ حکومت کیوں بنائی؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ امام تشریف لائیں گے زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلائیں گے. امام خمینی نے ایران کے مملکت پر وہ عدل و انصاف پھیلانے کی کوشش کی جو امام پوری دنیا کے اوپر پھیلائیں گے. انہوں نے چاہا کہ امام کی غیبت کے اندر امام کے کام کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کر سکیں. یہ امام خمینی نے اسٹرگل کی، انہوں نے کوشش کی کہ جو ظہور کے بعد پوری دنیا میں ہونا ہے وہ کوشش کریں کہ مملکت ایران کے اندر ہو جائے، چاہے اس کی مائکرو کاپی ہی صحیح. آپ کو اور مجھے بھی یہی کرنا ہے، مثلا آپ یہ سوچیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کا گھر کیسا ہوگا، آپ اس کو ابھی سے ویسے ہی کر لیں، شروع کریں. انتظار کیوں کر رہے ہیں ایسی چیزوں کا جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے چلو وہاں انتظار صحیح ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں کس بات کا انتظار ہے؟ اس کو تو آپ کر لیں ابھی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے. مثلا آپ میں چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ نہ ظلم کریں نہ ظلم سہیں، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں شروع کریں. کہاں تک کر سکتے ہیں؟ کم سے کم گھر میں کر سکتے ہیں کہ آپ ظلم نہ کریں، شروع کریں، ظلم نہ کریں کسی کے اوپر. چلے آپ کہیں گے بھائی ظلم سہنے سے بچنے کے لیے ہمیں معاشرے سے ٹکرانا پڑے گا جس کی طاقت ابھی ہمارے اندر نہیں ہے، ظلم کرنے سے بچنے کے لیے تو وہ تو خود آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ ظلم نہ کریں، اس سے تو شروع کر سکتے ہیں. جہاں سے آپ کی توانائی آتی ہے کہ میں یہاں سے شروع کر سکتا ہوں وہاں سے شروع کرو. آپ کہیں گے بھائی امام تشریف لائیں گے ہم گناہ سے لڑیں گے، اس گناہ سے لڑ لو جو تمہارے گھر کے اندر ہو رہا ہے، اس سے لڑ لو. کیوں؟ باہر والے سے نہیں لڑ سکتے، کم سے کم اندر والے سے تو لڑ لو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. اب یہ اب مشکل کیا ہو رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ مشکل یہ ہم وائٹ ہاؤس کے اوپر پرچے میں امام لہرائیں گے اور ابھی اپنے گھر پہ نہیں لہرا سکے. بھائی پہلے اپنے گھر پہ لہراؤ. وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر ہم گئے، وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے. اچھا اس اپارٹمنٹ کے کافی لوگ ہماری مجلسوں میں آتے تھے، تو مجھ سے مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کی مجلسوں میں یہ ہمارے اپارٹمنٹ والے کافی آتے ہیں، آپ ان سے ایک ریکویسٹ کرو. میں نے کہا کیا ریکویسٹ؟ کہنے لگے ان سے آپ یہ کہیے کہ بھائی آپ واشنگٹن پہ امام کا پرچم لہرائیں گے، پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اپارٹمنٹ پہ لہرا لیں. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگے اتنی گندگی پھیلاتے ہیں اس اپارٹمنٹ کے اندر جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ پوری دنیا کو اسلام دیں گے، پہلے اپنے آپ کو نصف ایمان تو دے دیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا اب طے شدہ بات ہے، اگر ایک اپارٹمنٹ کی فلیٹس کے درمیان میں گندگی نظر آ رہی ہے تو یہ باہر سے اڑ کے نہیں آئی ہے، ظاہر باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، باہر سے اڑ کے تو گندگی نہیں آئی نا، اندر ہی رہنے والوں نے گندگی ڈالی ہے. صحیح. اچھا کن لوگوں نے گندگی ڈالی ہے؟ یہ وہ ان لوگوں نے ڈالی ہے جو کہہ رہے ہیں ہم پوری دنیا کو صاف کریں گے. ارے بھائی کیوں تم دعویٰ کر رہے ہو پوری دنیا کو صاف کرو گے، پہلے اپنے گھر کو تو صاف کرو تم، یہ گندگی کہاں سے آئی ہے؟ اب میں یہی آپ کی خدمت میں جعفر طیار کے لیے عرض کرتا ہوں، میں جب یہاں پہ آتا ہوں میرا دل بس میں کیا کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ جو اندر سے کڑ رہا ہو اس کی فرسٹریشن نکل جائے کسی طریقے سے. واقعا کیا کروں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے ہمارے پاس، کہ وہ جو اندر سے ایک فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کن آئیڈیلز کے معتقد ہیں، ہم کن چیزوں کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں. کہیں اور ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ لنوں کے وہ آئیڈیلز ہی نہیں ہیں، ہمارے تو آئیڈیلز ہیں یہ، تو ہم کیوں برباد کر رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں. تو احزان محترم ان باتوں پہ توجہ فرمائیے، آپ نے جو امام کی تشریف آوری کی بات کرنا ہے اپنی زندگی میں شروع کر. اب شروع کرنے کے لیے ہمت چاہیے، شروع کرنے کے لیے کام بہت آسان ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر آپ کو دوسروں سے کروانا پڑ جائے تو وہ تو پھر بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فرض کریں ہم لوگ کبھی کبھی اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وقت کی پابندی کی جائے، وقت کی پابندی کی جائے. تو اب اگر ظاہر ہے اگر ہم نے ایک دفعہ بھی لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ وقت کی پابندی کرنا ہے تو لوگ اپنی خوردبین ہمارے اوپر لگا کے رکھیں گے کہ آپ نے خود وقت کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی. صحیح. یہ وہ اصلی مشکل شروع ہو جائے گی. کہنا تو آسان ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں، مشکل اس وقت شروع ہوگی جب لوگ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی آپ خود یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب ہم دوسروں کے سامنے پہنچے اور ان سے کہیں تم دین کو مانو تو وہ ہم سے کہے کہ بھائی تم خود جس دین کو مانتے ہو اس پہ کہ تم نے کتنا عمل کیا. تو ہماری ساری دینداری اور دین کی دعوت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر شروع وہاں سے ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم اس دین کے ماننے والے تھے، اس دین نے ہمیں یہ بینیفٹ دیا. آپ امام کی فکر کے ماننے والے ہیں، آپ پوری دنیا کو امامت کی فکر دینا چاہتے ہیں، امامت کی فکر نے جو آپ کو فائدہ دیا ہے وہ دنیا کے سامنے ثابت کر دیں. پہلے وہ دنیا کے سامنے ثابت کریں، جیسے آپ ثابت کریں گے کہ فکر امامت نے ہمیں یہ دیا ہے پھر آپ کو ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود سے آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئے گی. اب مثلا ایک چیز ہمارے پاس بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی فرقہ ہو کوئی گروہ ہو ایسا جس کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہو جو ہمارے پاس عزاداری کی صورت میں، یہ ہمارا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ہم وہ گروہ بن سکے ہیں کہ جس کے اندر سوشل موبلائزیشن ہے, اجتماعی طور پر تحرک ہے ان کے اندر. مثلا ہم ایک سال کے اندر اتنی لمبی مدت تک اتنا بڑا اجتماعی کام انجام دیتے ہیں, دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کی انسپریشن کیسے آتی ہے. لاجسٹکس کی جا سکتی ہیں, مثلا آپ سڑکوں کے اوپر بسوں کا جال بچھا دیجئے, آپ لوگوں کو کھانا زبردست طریقے سے دینا شروع کر دیجئے, لاجسٹکس ساری ہو سکتی ہیں. وہ تو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز آپ ہائر کر کے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ اور ٹائم ہے. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے انسپریشن کہاں سے آئے گی, وہ جذبہ کہاں سے آئے گا. اس اعتبار سے شیعت یونیک ہے, شیعت منفرد ہے. اس کے پاس ایک جذبہ ہے جو اس کو گھروں سے باہر نکال کے روڈ پہ پہنچا دیتا ہے, اور ہر سال کرواتا ہے اور لمبی مدت تک کرواتا ہے, اور سنکرونائزڈ ہے. سنکرونائزڈ یعنی یہاں پہ عاشور ہے, شب عاشور, سب وہی شب عاشور منا رہے ہیں, اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ, اسی ایک خاص غم کے ساتھ. اس میں ایک اور مشکل یہ ہے کہ خوشی کے نام پہ جمع کرنا آسان ہے, غم کے نام پہ جمع کرنا بہت مشکل کام ہے. آپ کرسمس کے نام کے اوپر لوگوں کو جمع کر لیجئے, چونکہ کرسمس میں عیاشی ہے, عیاشی کے نام پہ جمع کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن غم کے نام پر, تربیت کے نام پر, اور انسان کو کہیں کمال پہ پہنچانے کے نام پر, اس میں بہت مشکل کام بن جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم بہت منفرد ہیں, لیکن جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. میں ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ وقت کافی گزر رہا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. دو گروپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جب امام تشریف لائیں گے. ایک وہ جو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ ہوں گے, ان کو ہمت دلانی ہوگی کہ دنیا ختم نہیں ہوئی ہے, تبدیلی آئے گی, ان کو ہمت دلانی ہوگی. ذرا سا دیکھیں دنیا اس وقت کہاں پر ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, ہر گزرتا ہوا وقت ہمیں اس وقت سے نزدیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہر گزرتا ہوا وقت. یہ میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ اپنی بات میں وزن ڈلوا سکوں. مجھے 28 سال ہو گئے طالب علم ہوئے ہوئے. اب اس 28 سال کے دوران میں انٹرنیشنل ریلیشنز, پولیٹکس میرا ایک دلچسپی کا موضوع رہا ہے, میرا انٹرسٹ رہا ہے اس کے اندر. تو میں پہلے وقت سے جب سے میں طالب علم بنا ہوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر توجہ دیتا تھا, پھر بعد میں میری اسپیشلائزیشن میں چلا گیا جو کچھ بھی ہوا. تو ایسا نہیں کہ میں پہلے نہیں دیکھتا تھا. ہم لوگ 25 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انگلستان میں رہنے والے اپنے نظام سے اتنے بیزار آ جائیں گے. 25 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ میں رہنے والے اپنے نظام سے اتنے بیزار آ جائیں گے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے 25 سال پہلے. اب ہو گیا ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے نظاموں میں رہنے والے اپنے اپنے نظاموں سے بیزار آ گئے, بیزار ہو چکے ہیں. اچھا وہ بیزار کیوں ہوئے؟ پروڈکٹیویٹی اور ایفیشنسی ختم ہونے کی وجہ سے. جس چیز کا دعویٰ کیا تھا ان نظاموں نے کہ ہم دیں گے, وہ جس کو مثال کے طور پر امریکہ نے کیا کیا تھا, امریکہ نے کہا تھا ہم امریکن ڈریم, امریکی خواب. امریکی خواب کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہر انسان کے پاس زندگی گزارنے کے بہترین وسائل ہوں گے, فارغ وقت بے تحاشا ہوگا, اور کمائی بھی بہت زیادہ ہوگی, کام بھی کم کرنا پڑے گا. یعنی کیا کچھ ہوگا؟ کام کم کرنا پڑے گا. جارج بش میرے خیال میں سینئر تھا جس کی میں نے اسپیچ میں سنا تھا, یا جارج بش سینئر تھا یا جارج بش جونیئر تھا, میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے. اپنی ایک اسپیچ میں کہتا ہے ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہم ہفتے میں 2 دن چھٹی کرتے ہیں, اگلے مرحلے میں ہم ہفتے میں 3 دن چھٹی کریں گے. تو میں سوچتا تھا کہ اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کو کیا فراڈ دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہفتے میں 2 دن چھٹی کی ہے. اچھا نیکسٹ فیز کیا ہے؟ کہ 3 دن چھٹی کریں گے. اس کا نیکسٹ فیز کیا ہے؟ 4 دن چھٹی کریں گے. تو بیوقوف انسان, یہ جو 4 دن چھٹی کریں گے اس کی جگہ کام کون کرے گا پھر؟ آپ کو معلوم ہے کام کم کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تھرڈ ورلڈ یہ امریکہ سے کہہ رہا ہے میں تم کو چھٹیاں دوں گا اور وہ گدھوں کی طرح تمہارے لیے کام کریں گے, تم حاکم بن جاؤ گے. یہ فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ امریکن ڈریم ایک فراڈ ڈریم تھا, اس میں انہوں نے اپنی پبلک کو مبتلا کیا, ان کو بے وقوف بنا کے رکھا, اور ہم لوگوں کو اس کی چکی میں پیسا, تھرڈ ورلڈ کو, اور ہمیں اپنی چکی میں پسوا کر ایک جگہ پہ پہنچا دیا کہ ہم ان کی غلامی کے اندر پھنس گئے. اچھا اب وہ ڈریم کولیپس کر گیا, وہ جن کو وعدے دیے تھے کہ آپ کو یہ ہو جائے گا آپ کو یہ ہو جائے گا, اب ان کے گھر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے. جو ابھی آخری ان کو جھٹکا لگا ہے 3 سال پہلے, جس کو بڑی بڑی اس کی اصطلاحات موجود ہیں کہ جس طرح سے ان کے گھر ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے, جابس ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, گھر ان کے ہاتھ سے نکل گئے, سوشل سیکورٹی کا سسٹم کولیپس کر رہا ہے, میڈیکل کیئر کا سسٹم کولیپس کر رہا ہے. امریکنز اپنے سسٹم سے بیزار آنا شروع ہو گئے. یہ 25 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا, ہو گیا. انگلستان کے اندر صورتحال دیکھ لیں, اب وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں. تو وہ جو پہلا پیرامیٹر تھا کہ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے اور پستے پستے اس جگہ پہنچ جائیں گے جب کہیں گے ہم اس سے بیزار ہیں. ہم تو پہلے ہی بیزار تھے جو تھرڈ ورلڈ تھے, اب وہ جو فرسٹ ورلڈ میں رہنے والے تھے اب وہ بھی بیزار آنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم اس سسٹم اس نظام کی طرف پہنچ رہے ہیں کہ جو کہہ رہا تھا کہ دنیا کے لوگ بیزار آ چکے ہوں گے, دنیا کے لوگ تھک چکے ہوں گے, تو ہم اس طرف پہنچ رہے ہیں. دوسری طرف مشکل ہے, اصل مشکل اس طرف سے نہیں ہے کہ یہ جو بیزار آنے والے لوگ تھے, تھک جانے والے لوگ تھے, تھکیں گے یا نہیں تھکیں گے, وہ تو تھک جائیں گے. دوسری طرف مشکل ہے کہ جنہوں نے امام کی نصرت کے لیے دعویٰ کیا تھا وہ کب تیار ہوں گے. یہ تو ظالمانہ نظام تھکا دے گا ان لوگوں کو, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, یہ تھک جائیں گے, مر جائیں گے. یہ لوگ ابھی مر رہے ہیں, سب ختم ہو رہا ہے معاملہ, ان لوگوں کے سامنے ہے, جانتے ہیں یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور میں آپ کو گارنٹی سرز کر رہا ہوں ہم اب کہ ہم لوگ مثال کے طور پہ 2012 کے اندر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, ان سب کے, ان کے جو بڑے بڑے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان سب کو اچھی طرح پتہ ہے یہ سسٹم 10 سال بھی نہیں چلے گا, اس میں جان نہیں رہی ہے. مشکل ساری کیا ہے, وہ جو دوسری پارٹی تھی امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنے والے, وہ کتنے میدان کے اندر ہے. ہمارے سامنے جو بہت بڑا معجزہ ہوا 30 سال پہلے وہ ایران کے اندر ہوا, کہ وہ جو تیاری کرنے والی ٹیم تھی اس نے اپنے آپ کو جمع کر لیا, جمع کرنے کے بعد حکومت تک پہنچا دیا, حکومت تک پہنچانے کے بعد اس آئیڈیا کو ایک تھیوری کی شکل دے دی. یہ ایک نظریہ تھا, ایک فکر تھی, اس کو مکمل نظریہ بنا دیا اور اس نظریے کے اوپر ایک حکومت بنا لی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا. بعض اوقات رف آئیڈیاز ہوتے ہیں, تھیوری نہیں ہوتی, نظریہ پورا نہیں ہوتا, پھر کبھی نظریہ ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ایران کے اندر آخری 30 سال کے اندر ہوا ہے, ایک آئیڈیا تھیوری بنا, تھیوری سے پریکٹیکل کے اندر آیا اور 30 سال کی جد و جہد نے اس پریکٹیکل کو ثابت کر دیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا اور ہر گزرتا ہوا دن اس پارٹی کو بیزار تر کر رہا ہے اور اس پارٹی کو مضبوط تر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنی مختصر ٹائم کے اندر اس 25 سال کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں اس معاملے کے اندر, تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسپیڈ بڑھ رہی ہے, اسپیڈ بڑھ رہی ہے. یعنی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اسپیڈ بھی بڑھ رہی ہے اور سرکل بھی بڑا ہو رہا ہے. یعنی آپ اس طرح تصور کیجئے جیسے میں اپنے ہاتھ سے ہلکی سی حرکت کر کے ایک چھوٹا سا دائرہ بناؤں, پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کی حرکت کو بھی بڑھاؤں اور دائرہ بھی بڑھاتا چلا جاؤں, اور پھر حرکت بہت تیز ہو جائے اور دائرہ بہت تیز ہوتا چلا جائے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پہلے حرکت خفیف تھی اور دائرہ چھوٹا تھا, اب حرکت تیز ہو گئی ہے اور دائرہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہم عالمی انقلاب سے بہت نزدیک آ رہے ہیں, ہم بہت نزدیک آ رہے ہیں. اب صرف ایک مشکل ہے, ہم کس پارٹی میں بیٹھیں. مظلومیت کی چکی میں پسے ہوئے وہ لوگ جن کی ہمتیں ختم ہو چکی ہیں, جواب دے چکے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم غلامی پہ خوش ہیں, ایک وہ پارٹی ہے. ایک وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے مظلومیت کی چکی میں پسے ہیں لیکن ہماری ہمت باقی ہے, ہم تبدیل کریں گے. اور ایک وہ پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم ان مظلوموں کو نجات دینے کا راستہ جانتے ہیں, ہم اس کے اوپر محنت کریں گے. صحیح, آپ کس پارٹی میں, اس کو طے کریں, اس کے اوپر محنت کریں. آپ کی ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے, اب کسی بھی میدان میں آپ کی ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے. میں اب چند میدان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ کی ذہنت تمام کرتا ہوں. نمبر ایک, آپ کی معنویت, آپ کی ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے, اپنی معنویت کو بڑھاتے رہیں. نمبر دو, آپ کا نظریہ, اپنے نظریے کو بہتر سے بہتر کریں, اس کو پالش کریں, اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. آپ امامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں, امامت کے آئیڈیلز کے بارے میں کیا جانتے ہیں, امام تشریف لائیں گے کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, اس کو نظریے کی حد میں بہتر کریں. نمبر تین, سوشل موومنٹ, معاشرتی تحریک,
اس میں کبھی بھی نا امید مت ہو، کچھ نہ کچھ کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں امام تشریف لائیں گے تو ہوگی، آپ کرتے رہے، آپ شروع کرتے رہے، کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہے. اس بات سے مت سوچیں کہ آپ کی زندگی میں تاثیر ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اثر ہوں گے نہیں ہوں گے. چیزوں کے تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. آخری بات عرض کرتا چلوں، ایک بہت اہم شخصیت ہیں ایران کے اندر، ڈاکٹر حداد عادل نام کر کے، پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے ہیں، اس سے پہلے ایران کی جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس کے اندر رہے ہیں. بہت قابل آدمی ہیں، بہت ہی متقی نفیس انسان ہیں. ہم نے کچھ عرصے ان سے کچھ کلاسز لیں تھیں، کچھ وقت کلاسز لیں تھیں ڈاکٹر حداد عادل سے، بہت نفیس آدمی ہیں. ڈاکٹر حداد عادل ایک دفعہ ایک جشن کے اندر آئے، میرے خیال میں ریگولر کلاسز نہیں تھیں، عمومی کلاسز تھیں جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں. ایسے نہیں تھا کہ 10-12 لوگ تھے، کافی لوگ تھے جس کے اندر ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح سے تھا. تو ایک دفعہ وہ ایک جشن کے اندر آئے، ہمارے جو انسٹیٹیوٹ کے اندر تھا، تو کہنے لگے کہ انقلاب سے پہلے والے سال، انقلاب سے ایک سال پہلے، کہنے لگے 13 رجب تھی. اچھا یہ شاعر بھی ہیں، اچھے شعر بھی کہتے ہیں. 13 رجب تھی، تو انقلاب سے ایک سال یا دو سال چند سال پہلے 13 رجب تھی. تو کہنے لگے کہ ہم جو انقلابی گروپ تھا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم پبلک کوئی گیدرنگ کر سکیں 13 رجب کی مناسبت سے، پکڑ لیے جاتے، کچھ ہو جاتا. تو کہنے لگے کہ ایک بیسمنٹ تھی، زیر زمین تھی، اس کے اندر ہم نے 13 رجب کا ایک پروگرام کیا، تو جس میں یہ انقلابی دوست احباب جمع ہوئے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ اس میں پتہ نہیں انہوں نے بتایا کہ خود انہوں نے شعر پڑھا تھا، کسی اور نے شعر پڑھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کہنے لگے کہ ہم نے شعر پڑھا اور کہا کہ مولا عجیب دنیا بسی ہوئی ہے، آپ کے نام پر جشن منانے کی ساری دنیا میں اجازت ہے، اور جس مملکت میں آپ کے ماننے والے بسے ہیں وہاں اجازت نہیں ہے، وہاں ہم لوگ بیسمنٹ کے اندر جشن منا رہے ہیں. تو اس نے شعر میں یہ کہا، کہنے کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم بیسمنٹ کے اندر 13 رجب کا جشن منا رہے تھے، اس وقت وہ وقت ہے کہ پوری دنیا ہماری بات سنتی ہے. کتنی دیر لگی تبدیل ہونے میں؟ کہنے کہ جس دن بیسمنٹ کے اندر 13 رجب کا جشن منا رہے تھے، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا. ہمارے ایک اور استاد تھے، استاد خاتمی، وہ نہیں خاتمی جو صدر تھے، ایک اور خاتمی جو جمعے، آج کل امام جمعہ ہیں تہران کے. تو کہنے گئے کہ ایک زمانہ وہ تھا، اس وقت جنگ چل رہی تھی، کہنے گئے ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم لوگ مسجدوں کے اندر امام جماعت ہوتے تھے، اور اگر جماعت کے اندر کوئی ایک دو جوان آ جاتے تھے تو ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے اسلام خوب ترقی کر رہا ہے، دیکھو ایک دو جوان آئے ہوئے. کہنے کہ اب یہ عالم ہے کہ ہم یہاں درس دے رہے ہیں اور ہمارے جوان اسلام کے نام پر محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں. سب تبدیل ہونے میں کتنی دیر لگی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا خدا نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھنسے رہتے ہیں، اپنی ہمتوں کو بلند نہیں کرتے، حوصلوں کو بلند نہیں کرتے. ہمت مت آ جائیں، حوصلے کو ختم نہ ہونے دیں، کام کریں، محنت کریں، جد و جہد مانوی میدان کے اندر اپنی معنویات کے اوپر، علم کے میدان کے اندر اپنے علم کے اوپر، اور معاشرتی تحریک کے اوپر. معاشرتی تحریک میں آڈس آتے رہتے ہیں، خرابیاں آتی رہتی ہیں، ناکامیاں آتی رہتی ہیں. مثلا شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہزارہ کی قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہیں معلوم پارا چنار کے اندر ہو، کوئٹہ کے اندر ہو، کراچی کے اندر، یہ سب سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ان سب کے پیچھے ایک اچھی تصویر رکھی ہوئی ہوتی ہے خدا نے. آپ ان سب کو دیکھیں لیکن اس اچھی تصویر کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر امید کو برقرار رکھیں، اور جدوجہد کو ترک نہ ہونے دیں، جدوجہد کو ترک نہ ہونے دیں. یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو منصرف کریں، منحرف کریں اپنے اصلی اہداف سے. ہمیں کہیں اور کے اوپر بھیجنا چاہتے ہیں لوگ. اس کے اوپر میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ان سب کے پیچھے لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور شاید کیا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں جدوجہد یہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بنیادی اہداف کے اوپر محنت کریں، اور ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ جدوجہد انجام دیتے رہیں. بہرحال آپ کی حسن سماعت کا شکریہ. انشاءاللہ کل اس گفتگو کو جو اجتماعی تبدیلی کے حوالے سے ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. وقت کے امام کے حضور درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما.
اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی عزت و ناموس کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اس کے اپنے پاک و پاکیزہ ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما۔ ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔